الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے سورة شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وعظ نقل فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے قوم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کو نقل فرمایا ہے، اور اس گفتگو کے ضمن میں یہ وعظ، یہ دعوت کا پہلو اور یہ خطبہ بھی ذکر ہوا ہے، جس میں وعظ و نصیحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند دعائیہ جملے بھی ہیں. ان دعائیہ جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. دعا شروع ہوتی ہے، رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین وجعلی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم. مختلف دعائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، ان دعاؤں کو اللہ تعالی شانہ نے قرآن میں جگہ دی. اور بڑی پیاری دعائیں ہیں، پیغمبر کی دعائیں. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون. اے میرے رب، مجھے رسوا مت کرنا اس دن جس دن کے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے اور اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور زندہ کر کے ان کو میدان محشر میں جمع کیا جائے، اور پھر ان کا حساب لیا جائے. اس حساب والے دن میں مجھے رسوا مت کرنا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما. مختصر دعا ہے، آسانی سے یاد ہو سکتی ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے رسوا مت کرنا اس دن جس دن کے بندے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. جو لوگ مر چکے ہیں وہ مر چکے ہیں، جو زندہ ہیں تو سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب مر جائیں گے، اور ایک مدت تک اسی حالت میں پڑے رہیں گے. ان کے بدن جو ہے وہ گل سڑ جائیں گے. ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے، بس صرف وہ باقی رہ جائے گا. اور ایک لمبی مدت تک اسی حالت میں بندے پڑے رہیں گے، ان کے جسم فنا ہو جائیں گے، گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے، صرف ان کی یہ ریڑھ کی ہڈی، بیک بون کا جو بالکل آخری حصہ ہے، وہ باقی رہ جائے گا. اور یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے، اس کی حیثیت ایک بیج کی ہوگی. بیج سیڈ، ایک سیڈ ہوتا ہے بیج، وہ اگتا ہے اور ایک تناور درخت ہو جاتا ہے. تو یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے، یہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے. پورا جسم گل سڑ جائے گا، فنا ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد. ونفخ فی السور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، سب فنا ہو جائیں گے. اور ایک لمبی مدت تک اسی حالت میں پڑے رہیں گے، بدن گل سڑ جائیں گے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا یہ آخری حصہ رہ جائے گا. جب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کو اپنے بندوں کو زندہ کرنا مقصود ہوگا، تو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم کرنے سے پہلے بارش برسائیں گے. ایک بارش برسے گی، تو یہ جنگلی دانے جو ہے، جنگلی دانے، ایک تو وہ سیڈز ہوتی ہیں جنہیں ہم کھیتیوں میں بوتے ہیں، اور دوسرے جنگلی دانے ہوتے ہیں. تو ادھر ادھر وہ جنگلی دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسی ہی بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے، سارے پودے نکل آتے ہیں. یہ پہلے ہی سے جنگلی دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بعض جنگلی دانوں کو بارش جو ہے وہ بہا کر لے آتی ہے. وہ جنگلی دانے وہاں تھے، بارش کا پانی بہا کر لے آیا ہمارے گارڈن میں، گھر کے ہمارے احاطے میں، اور وہاں وہ اگ گئے. اب ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہاں دانا کہاں سے آیا. دانے کے بغیر تو، سیڈ کے بغیر تو کوئی پودا اگ نہیں سکتا. تو دانے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی بارش برستی ہے وہ درخت اگ جاتا ہے، شرب اگ جاتے ہیں. تو یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو بیج کی حیثیت رکھتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی پڑا ہوا ہوگا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سور کے پھونکے جانے تک جتنے انسان دنیا میں آئے اور فنا ہو گئے ہیں، ان سب کی ریڑھ کی ہڈیوں کا آخری حصہ محفوظ رہے گا. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ بارش برسائیں گے، اور اس بارش کے برسنے کے نتیجے میں جیسے ایک بیج سے پودا نکل آتا ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس سے پورا جسم مرکب ہو جائے گا. جب جسم ہوگا تو اس میں پھر روح پھونکی جائے گی نا. بارش برسی، بارش کے برستے ہی جسم اگ گئے، یعنی جسم پورے مرکب ہو گئے. اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب دوسری مرتبہ سور پھونکو، ثم نفخ فیہ اخرى، اب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو وہ ساری روحیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک جتنی روحیں حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نکال کر لے گئے تھے، وہ سور پھونکنے کے نتیجے میں وہ سور سے نکل نکل کر ہر روح اپنے جسم کو تلاش کر کے اپنے جسم تک پہنچ جائے گی. یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت. کروڑوں ابج ہو انسان، لا تعد ولا تحصى، کوئی گنتی ہی معلوم نہیں کسی کو کتنے انسان ہوں گے. پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو مرے ہوئے ہیں وہ تو مرے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں ابجوں کی تعداد میں، اور اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب فنا ہو جائیں گے. فنا ہونے کے بعد ایک لمبی مدت تک پڑے رہیں گے، وہ قبروں میں ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب سے گل سڑ چکے ہوں گے. ہر ایک کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ باقی رہ جائے گا. بارش برسے گی، بارش برسنے کے نتیجے میں پھر سارے جسم جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے، مرکب ہو جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائیں گا، وہ روحیں اس سور سے نکل نکل کر ہر روح اپنے جسم تک پہنچ جائے گی، اللہ پہنچائیں گے. اور جب روح جسم میں پہنچ جائے گی، روح کے بارے میں حضرات مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی تفصیلات بیان کی ہیں، تو شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھئی روح کے بارے میں تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کو سمجھنے کی کسی انسان کو صلاحیت ہی نہیں دی گئی ہے. تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح ایک چیز ہے، جب تک جسم میں رہتی ہے جسم زندہ، اور جب وہ نکل جاتی ہے تو جسم مردہ. تو بس اتنا معلوم ہے ہمیں، اس سے آگے کچھ معلوم نہیں. روح ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی، جب تک وہ جسم میں رہتی ہے جسم زندہ، اور جب وہ نکل جاتی ہے جسم مردہ. تو نکل جاتی ہے تو جسم مردہ، تو جب وہ دوبارہ آئے گی تو جسم زندہ. تو ونفخ فی الصور فصیح من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور روحیں نکل نکل کر اپنے جسموں میں داخل ہو جائے گی، تو جیسے ہی جسم میں داخل ہوگی تو سارے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، جو ایسے ہی زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ یوں ہی کھڑے ہو جائیں گے، اور جو قبروں میں ہوں گے تو قبر کھلے گی ان کی اور قبروں سے وہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہے قیامت کا دن، یوم یبعثون. لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس دن رسوا مت کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ بڑا ہولناک دن ہوگا میرے بھائیوں، بڑا ہولناک دن. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ونفخ فی السور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. بس دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے نکل نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دن آنے والا ہے میرے بھائیوں, یہ دن یقیناً آنے والا ہے, حساب کا دن, حساب کا دن. اسے گھاٹے کا دن بھی کہا ہے قرآن نے, ذالک یوم التغابن, یہ گھاٹے کا دن ہے. اسے کیوں گھاٹے کا دن کہا گیا؟ اس لیے کہ اس دن انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے کتنا گھاٹے کا کام کیا ہے. گھاٹے کے دن تو یہ ہے, گھاٹے کے دن تو یہ ہے. گھاٹے کا دن قیامت کا دن نہیں, گھاٹا تو ہم اس وقت کر رہے ہیں, نقصان تو ہم اپنا اس وقت کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ہم نقصان اپنا کر رہے ہیں اور جو لاس کر رہے ہیں ہم اور جس پروفٹ کو ہم کھو رہے ہیں اس کا اس وقت ہمیں احساس نہیں ہو رہا, یہ احساس قیامت کے دن ہوگا. اس لیے اس کو دھاری کا یوم التغابن کہا, حساب کا دن. اللہ اکبر اللہ اکبر. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فیہ الابصار. وہ دن ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اتنی ہولناکیاں ہوں گی چاروں طرف کہ آنکھیں بس دیکھتی ہی رہ جائیں گی. آنکھیں جھپک نہیں سکیں گی. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا, اور دل جو ہے بالکل خوف کی وجہ سے خالی محسوس ہوں گے, خالی. ایک آدمی پر جب خوف نہیں ہوتا تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے, خوف طاری ہوتا ہے اور وہ بہادر آدمی ہے تو اس کے بعد بھی اس کا دل مضبوط, اور کمزور آدمی ہے تو وہ دل ٹوٹ جاتا ہے, خالی خالی لگتا ہے, گھبراہٹ. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتذو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وہ دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی. ماں اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ جب وہ بچہ دودھ کے لیے روئے اس وقت تو بالکل نہیں. ماں اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی, دودھ پینے والا بچہ چونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اس سے تو غافل ہوتی ہی نہیں, اور پھر جب وہ روئے دودھ کے لیے اس وقت تو بالکل غافل نہیں ہوتی. لیکن اتنی غفلت ہوگی, غفلت کا مطلب یہ کہ اپنی اتنی فکر ہوگی, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر شخص کی اپنی ایک حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی, دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جلیل القدر شخصیت, جلیل القدر پیغمبر, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نفسی 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 نفسی, آج میں اپنی نجات چاہتا ہوں, اپنی نجات چاہتا ہوں. لا اسدک الا نفسی, اے اللہ میں آپ سے میری اپنی ذات کے علاوہ اور کسی کی سفارش نہیں کرتا. لا اسألک مریم اللتی ولدتنی, میں اپنی اس ماں کی بھی سفارش نہیں کرتا مریم کی جس نے مجھے جنا تھا. حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی قرآن مجید نے ان کے جو بہت اونچے اونچے اوصاف بیان کیے ہیں کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں, اللہ نے بلوایا تھا ان سے, میں ایسا, میں بچپن میں بالکل, میں ایسا, میں ایسا, میں ایسا, مجھے یہ یہ خصوصیات اللہ نے دی ہے، ان میں سے ایک بات کیا ہے، وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں سے بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ حدیث ارشاد فرمائی ہوگی کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ایک تو پیغمبر معصوم، اسے اپنی خود کی فکر کی کیا ضرورت، پیغمبر معصوم، اور پھر پیغمبر اپنی ماں سے دوری اختیار کرے تاکہ نہ پیغمبر ہیں پھر بھی ہول نہ کی اتنی ہوگی کہ وہ اپنی ماں سے بھی لا تعلق ہو جائے گا. اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کی خصوصیت قرآن بیان کرتا ہے، بچپن میں ان کی زبانی بیان کروایا کہ میں وہ نبی ہوں، میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں میں. وہ کہے گا کہ نہ آج نہیں، لا اسألک مریم اللتی ولدتنی، لا اسألک الا نفسی، میں آپ سے صرف اپنے بارے میں درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے نجات دے دیجیے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتذو كل ذات حمل حملها، اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساکت کر دے گی. حمل والی عورت پر جب بوجھ پڑتا ہے تو حمل ساکت ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے فزیکل سٹرین آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی حمل ساکت ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ذہنی دباؤ آتا ہے اس کی وجہ سے بھی حمل ساکت ہو جاتا ہے. اتنی ہولناکی ہوگی کہ اس کا سٹریس اتنا آئے گا، بوجھ اتنا پڑے گا کہ حمل والی عورت جو ہے اپنے حمل کو ساکت کر دے گی. وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَا، اور لوگوں کی عقلیں اتنی معوف ہو جائیں گی اس خوفناک منظر کو دیکھ کر، اس تصور سے کہ رب العالمین کے سامنے اب ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. عقلیں ان کی اتنی معوف ہو جائے گی کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ شراب کے نشے میں مدہوش ہے، شراب کے نشے میں مدہوش. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ جل جلالہ عم نوالہ رسولوں کو جمع فرمائیں گے، رسول کریم آف ہیومینٹی، رسولوں کو جمع فرمائیں گے. فیقول، اور اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ ماذا اجبتم، چلو مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں تمہاری قوموں کی طرف بھیجا تھا اور جب تم نے انہیں دعوت دی تھی میری طرف، میرے دین کی طرف، اس وقت تمہیں کیا جواب ملا؟ جواب میں کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں کچھ پتا نہیں، لا علم لنا، ہمیں کچھ پتا نہیں. تمام رسول کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتا نہیں. انک انت علام الغیوب، غیب کی باتوں کو جاننے والے تو آپ ہیں. بھائی ٹھیک ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والے اللہ ہیں، لیکن تم نے جب قوموں کو بلایا تھا اور قوموں نے تم کو جواب جو دیے تھے وہ کچھ غیب کی باتیں تھوڑی تھی، وہ تو تمہارے سامنے کہی گئی تھی. تو لا علم لنا کا پھر کیا مطلب کہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ کیوں معلوم نہیں آپ کو؟ تو بعض حضرات مفسرین نے اس کی توجہ یہی کی ہے کہ اول وہلے میں جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سوال پوچھیں گے تو ان کے ہوش بھی ٹھکانے پر نہیں رہیں گے، رسولوں کے بھی ان کے ہوش بھی ٹھکانے پر رہیں گے نہیں رہیں گے، اور کچھ ان کے ذہن میں ہی نہیں آئے گا، تو کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں، اس وقت ذہن میں کچھ نہیں ہے. پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کے قلوب کو مضبوط کریں گے، عقل کو ہوش آئے گا، پھر وہ جواب دیں گے. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر آئیں گے کہ یہ نشے میں مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا قیامت کے دن. ولا تخزنی یوم یبعثون، یہ تو ابھی قبر سے اٹھے. ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو یہ کہیں گے کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھا دیا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جن لوگوں کا قول ذکر کیا گیا ہے یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں. ایمان سے جو محروم تھے وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہمیں ہماری آرام کی جگہ سے کس نے جگہ دیا. اور عذاب قبر کی حدیثیں آپ سب حضرات کے سامنے ہیں، عذاب قبر کی حدیثیں آپ سب حضرات کے سامنے ہیں. روزانہ قبر کیا کہتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ انا بیت الظلمۃ، میں تاریکی کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میرے بھائیو آنکھیں بند کر کے کبھی کبھی ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر کے سوچنا چاہیے کہ انا بیت الظلمۃ، میں تاریکی کا گھر ہوں. اچھا اس تاریکی کے گھر میں جب مجھے لٹایا جائے گا اور لوگ میری قبر کو بند کر کے چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ سوچو کہ میں وہاں لٹا ہوا ہوں. ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین ہمیں مراقبہ موت کی تلقین کرتے ہیں کہ مراقبہ موت کیا کرو، روزانہ ایک ایک مرتبہ کیا کرو، اس لیے کہ غفلت کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. روزانہ کیا کرو، اور اگر کوئی کمزور دل کا ہے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ کیا کرے تاکہ اعتدال باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ آخرت کی اتنی فکر پیدا ہو جائے کہ دنیا کے حقوق سے بھی بالکل غافل ہو جائے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آخرت کی فکر ہی پیدا نہ ہو اور آخرت کے حقوق سے غافل ہو جائے، دونوں کے درمیان اعتدال رہے. اس طرح ایک شوگر کا مریض ہے تو وہ شوگر کو اتنی استعمال کرے گا کہ شوگر بھی نہ بڑھے اور شکر کی مٹھاس بھی محسوس ہو چائے میں، اتنا مراقبہ کرے، اپنے شک کی طرف رجوع کرے کہ میں اگر روزانہ کرتا ہوں تو میری یہ حالت ہوتی ہے. اتنا زیادہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر میں کسی کام کا نہیں رہتا. اور ایک اعتدال پر آئے، اور اعتدال پر آنے کے بعد پھر یہ مراقبہ کرے، انا بیت الظلم، میں ظلمت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر. انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر. وہاں انس پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں کمپنی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. انا بیت الوحشہ کا کیا معنی ہے؟ جو لوگ کلوسٹروفوبک ہوتے ہیں، کلوسٹروفوبک، اور انہیں ایم آر آئی اسکین میں داخل کیا جاتا ہے، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے بس وہ وحشت. اور وہاں کی وحشت، وہاں کی تو ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، وہاں کی راحت بھی اعلیٰ درجے کی، وہاں کی پریشانی بھی اعلیٰ درجے کی، وحشت. مجھے بھی ایم آر آئی سے مناسبت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ میرا ایم آر آئی کا کبھی اپوائنٹمنٹ آتا ہے تو دو تین ہفتے پہلے سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اس ایم آر آئی میں جانا ہے. کتنی دیر کے لیے؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ صرف 20 منٹ کا ہے، آپ کا فکر نہ کیجیے. صرف 40 منٹ کا ہے، فکر نہ کیجیے. 20 منٹ، 40 منٹ میں جیسے جیسے وہ دن قریب آتا ہے، کھانے کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، سونے کا بھی، بات چیت میں بھی، ہنسی مذاق میں بھی. تو میرے بھائیو پیچھے بھی کھلا ہے، آگے بھی کھلا ہے، ہر 2-3 منٹ کے بعد وہ بات کرتا ہے ہمارے ساتھ ادھر جو بیٹھا ہوا ہے. اور پھر وہ بار بار کہتا بھی ہے، جانے سے پہلے بھی کہتا ہے کہ کسی بھی موقع پر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو ہمیں کہنا، ہم آپ کو فوراً نکال دیں گے. یعنی اتنے سارے حفاظت کے اسباب اور سیکیورٹی کے باوجود بھی گھبراہٹ. تو قبر میں جانے کے بعد تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہاں رہنا ہے. وحشت، گھر خالی ہو گیا. بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں، 4-5 بیڈ روم کے گھر میں، بیوی بھی چلی گئی، میں کے ماں باپ بھی چلے گئے عمرے کے لیے، بیوی بچوں کو لے کر گئی تھی، آپ اکیلے رہ گئے. اب رات کے وقت جب گھر میں اندر گھر میں گئے تو ذرا وحشت سی محسوس، گھبراہٹ، اتنا بڑا گھر ہے پھر بھی وہاں کیا ہوگا میرے بھائی؟ وہاں تو لوگ جب ہمیں دفن کر کے آتے ہیں، دفن کر کے آتے ہیں تو میرے بھائیو ہمیں دوسرا کوئی عذاب وہاں نہ ملتا، اگر کوئی عذاب نہ دیا جاتا قبر میں، سانپ بھی مسلط نہ کیے جاتے، بچھو بھی مسلط نہ کیے جاتے، جہنم کی کھڑکی بھی نہ کھولی جاتی، اور بہت ہی خوفناک صورتوں والے فرشتے بھی نہ آتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے کہا کہ آپ جس وقت روزوں لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت آپ کی شکل کیسی ہوتی ہے وہ مجھے ذرا دکھلاؤ. تو ملک الموت نے کہا کہ یہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، روحانی مقام کتنا اعلیٰ ہوگا اور کتنی طاقت ہوگی روحانی. کہا کہ اس شکل میں دیکھنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے، لیکن اصرار کیا، اصرار کیا، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی تو کہا تھوڑی دیر کے لیے اس طرف دیکھو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف دیکھا، کہا کہ اب مجھے دیکھو. جیسے ہی ان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر پھیر کر دیکھا تو اس شکل کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر خلیل اللہ گر گئے، خلیل اللہ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور آگے کیا فرمایا، آگے خلیل اللہ نے یہ فرمایا، جب وہ اپنی شکل میں دو بار آ گئے اور یہ ہوش میں آئے تو انہوں نے ملک الموت سے یہ کہا کہ اللہ کے منکر کی، اللہ کے نافرمان کی نہیں، اللہ کے منکر، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے منکر کی، اللہ پر ایمان نہ لانے والے کی مرنے کے بعد دوسری کوئی سزا نہ ہوتی، صرف تمہیں اس شکل میں دیکھ لینا ہی سزا ہوتا تو یہ سزا کافی تھی. یہ موت کے وقت کی جو دوسری بہت ساری سختیاں ہیں ان میں سے ایک سختی، ایک سختی یہ موت کے وقت کی. اس کے بعد پھر قبر کی جو سختی ہے وہ موت کے وقت کی سختی سے بہت بڑی ہوئی ہے، موت کے وقت کی سختی سے قبر کے وقت کی سختی بہت بڑی ہوئی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، قبر ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھی ہے، دو تین فٹ چوڑی ہوتی ہے، اور جب ہمیں دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دو فٹ کی جگہ ہوتی ہے اوپر. اللہ جل جلالہ عام نوالہ کچھ نہ کرے، سوال بھی نہ پوچھوائے، جہنم کی کھڑکی بھی نہ کھولے، صرف ہمیں زندہ کر کے وہاں پڑے رہنے کے لیے گئے، صرف زندہ کر کے، اللہ کے نافرمان کو صرف زندہ رکھ کر کے، سوچو کیا ہوگا ہمارا حال، کیا ہوگا ہمارا حال. ایک کیڑا بھی نہ آئے، ایک چونٹی بھی نہ آئے، کچھ نہ آئے، بس صرف زندہ کر کے اللہ چھوڑ دے ہمیں، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوگی اب کتنے سالوں کے بعد یہ روشنی ہم دیکھیں گے. لیکن نہیں، بڑا عذاب ہے. انا بیت الظلم، انا بیت الوحش، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، کیڑوں کا، کیڑوں کا گھر. جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے گرم گرم ہوا آئے گی، اور صبح و شام اسے دکھایا جائے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں، کہ تو جب اٹھایا جائے گا تو ایسا مت سمجھنا کہ فارغ ہو، وہاں تجھے جانا ہے. ایک سانپ جو ہے وہ ادھر سے کاٹتے ہوئے آئے گا، ایک سانپ سر کی طرف سے کاٹتے ہوئے آئے گا. ایک سانپ ایک مرتبہ ڈنک مارتا ہے، وہ زہر ناقابل برداشت ہوتا ہے، کبھی کبھی قاتل ہو جاتا ہے ایک ڈنک، یا ڈنک مارتے مارتے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، اور دونوں بیچ میں ملتے ہیں، جسم دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. قبر جو ہے دونوں طرف سے بھیجتی ہے، اور اتنی زور سے بھیجتی ہے کہ اس طرف والی پسلیاں اس میں اور اس طرف والی پسلیاں اس میں چلی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کر کے دکھایا کہ اس طرح. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی ڈھڑی تر ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت کے وقت کی شدت بہت سخت، بہت سخت. کس کے لیے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے. اور جب وہ قبر میں جائے گا تو موت کے وقت کی شدت کو بھول جائے گا، یعنی قبر کی شدت موت کی شدت کے مقابلے میں کچھ نہیں، موت کی شدت قبر کی شدت کے مقابلے میں کچھ نہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ قبر کے عذاب کی شدت کتنی ہوگی. لیکن یہ اللہ کا منکر، اللہ پر ایمان نہ لانے والا، مسلمان نہیں، اللہ پر ایمان نہ لانے والا جب قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن کی سختی کو دیکھے گا، تو اسے قیامت کے دن کی سختی کو دیکھ کر وہ قبر آرام کی جگہ نظر آئے گی، اور وہ یہ کہے گا کہ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا. آرام کی جگہ وہ نظر آئے گی. تو قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا. یہ تو ابتدائی مراحل، ابتدائی مراحل. پھر آگے جہنم کو لایا جائے گا. سمعوا لها تغیزا وزفیرا، غضب اور غصے میں ہوگی. فرشتے جو ہیں وہ کئی ہزار رستیوں میں اسے جکڑے ہوئے ہوں گے. جہنم جو ہے اسے جان دی جائے گی، جان، اور اسے لایا جائے گا جہنم میں. اس کے غصے کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے. پھر حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب. اور پھر اس حساب کے نتیجے میں اگر برے اعمال ہے تو اعلان ہوگا کہ فلاں کا بیٹا فلاں جہنمی ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کریں گے. اعمال کے وزن کیے جانے کے بعد جب فیل ہوگا کوئی، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کریں گے فلاں کا بیٹا فلاں. اور حضرت جبریل علیہ السلام کا اعلان جو ہے میدان محشر میں ہر شخص سنے گا. تو میرے بھائیو، اللہ کے دربار سے مردودیت اللہ کے دربار میں ناکامی سے بڑھ کر دوسری کوئی عزت، کوئی ذلت نہیں. کوئی دنیا میں یہ کہے کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، یہ ساری ذلتیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ذلیل نہ ہونا پڑے ہمیں، کسی کو پتا نہ چلے ہماری برائیاں، بھائی یہ کام مت کرو، لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے. سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ کہا جائے کہ اللہ کا نافرمان ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. یہ اعلان ہوگا اور پوری دنیا سنے گی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، اور تمام فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے اور سنیں گے. اس حقیقت کو پیغمبر سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اس لیے آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ ولا تخزنی یوم یبعثون، جس دن مجھے تو اٹھائے، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن مجھے رسوا مت کرنا. ولا تخزنی یوم یبعثون. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ دعا قبول فرما لی، یہ دعا قبول فرما لی، قبول کر لی حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا کہ تمہیں رسوا نہیں کروں گا. اسی لیے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آزر کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دو، یہ مشرک ہے، یہ بت پرست ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے میری دعا قبول کر لی تھی اور مجھ سے آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے. تو کبھی کبھی بیٹوں کی وجہ سے بھی باپ کی رسوائی ہوتی ہے. باپ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بیٹا چوری کرتا ہے، کیونکہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، باپ کی رسوائی ہوئی، لیے دیے بغیر. باپ نے بیچارے نے کچھ نہیں کیا لیکن اولاد کی وجہ سے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے بھی اولاد رسوا ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اور اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے. لوگ جہنم میں دیکھیں گے کہ ابراہیم کا باپ ہے, یہ تو میرے لیے بہت بڑی رسوائی ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ رشاد فرمائیں گے کہ نہیں, ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی, ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اور پھر اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے کہ دیکھو اب اپنے پاؤں کی طرف, تو نیچے یوں کر کے دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آزر کو اللہ تعالی شانہ ایک جانور کی شکل میں تبدیل کر دیں گے. کہا کہ اب اس کو جہنم میں پھینکیں گے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آزر ابراہیم کا باپ ہے, اور یہ جہنم میں جلتا رہے گا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ابراہیم کا باپ آزر ہے. اس لیے تمہاری اب رسوائی نہیں ہوگی. لیکن ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, اس لیے اسے جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا. ولا تخزنی یوم یبعثون, اے اللہ آپ مجھے اس دن رسوا مت کیجئے جس دن لوگوں کا حشر ہوگا, لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اور اس دن کی بہت ساری باتوں میں سے ایک بات, اس کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک وصف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میں کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن لا ينفع, نفع نہیں پہنچا سکے گا نہ مال نہ اولاد. مال بھی نفع نہیں پہنچا سکے گا, اولاد بھی نفع نہیں پہنچا سکے گی, الا من اتى الله بقلب سلیم. اب جب مال کا بھی نفع نہیں, اولاد کا بھی نفع نہیں, تو بچ کیسے سکے گا؟ ہاں, وہ شخص بچ جائے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا, جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا, جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا. اس ہولناکی سے بچنے کا میرے بھائیو ایک ہی طریقہ ہے, مال کو جمع کرنا یہ طریقہ نہیں, بہت زیادہ اولاد پیدا کر لینا یہ طریقہ نہیں, بڑے بڑے بنگلوں بنا لینا یہ طریقہ نہیں, اونچی کرسی پہ بیٹھ جانا اور بڑا پوزیشن حاصل کر لینا یہ طریقہ نہیں. ایک ہی طریقہ ہے, قرآن کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ. اس رسوائی والے دن سے ایک ہی شخص بچ سکے گا, اور وہ شخص ہے جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا, جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا. اب یہ صاف ستھرا دل کیا ہے, سلامتی والا دل کیا ہے, اسی کو سمجھانا مقصود ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آگے کی ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس یا دو مجلس ہیں یا کئی مجلس ہیں اس پر مشتمل ہوں, اللہ تعالی شانہ جب تک توفیق دیتا رہے اس وقت تک اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ دو زندگیاں ہیں ہماری, ایک دنیا کی زندگی, ایک آخرت کی زندگی. اور اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی. اور آخرت کی زندگی کے بارے میں خود حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آؤ میرے پاس قلب سلیم لے کر. اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں, قلب سلیم بنتا کیسے ہے, کون سی چیزیں دل میں ہوتی ہیں تو وہ دل قلب سلیم نہیں ہوتا تاکہ ہم ان چیزوں کو نکالیں, کون سی چیزیں دل میں آ جاتی ہیں تو اس سے دل قلب سلیم بنتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں. بس یہ ایک ہی سبق ایسا ہے کہ اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا اچھی طرح سمجھ کر تو پھر دنیا بھی ہماری ہے, آخرت بھی ہماری ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی دنیا کی آفات سے بھی ہماری حفاظت فرماوے, موت کے وقت کی آفات سے بھی ہماری حفاظت فرماوے, قبر کی آفات سے بھی حفاظت فرماوے, قیامت کے دن کی آفات سے بھی حفاظت فرماوے, حساب کے وقت کی آفات سے بھی حفاظت فرماوے, پل صراط سے گزرنے کی آفات سے بھی حفاظت فرماوے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اپنی حفاظت میں رکھ کر دنیا میں بھی ہمیں جو کچھ کرنا ہے اللہ کروائے, شیطان اور نفس کے مقاید سے, بری صحبت سے, بری گھڑی سے, برے کاموں سے, برے فیصلوں سے, غلط سمت میں قدم اٹھانے سے, برا سوچنے سے, برا دیکھنے سے, برا سننے سے, برا بولنے سے, برا کرنے سے, برا کھانے سے, برا پینے سے, برا کمانے سے, برا خرچ کرنے سے, ہر بری چیز سے اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے, اور بری موت سے بھی حفاظت فرمائے, اور برے انجام سے بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.